نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی بہت ہی رحمت کے ساتھ آج ہم ایک نئی بک شروع کریں گے اور یہ کتاب اصل میں ایک عربک کتاب ہے جس کا اردو ترجمہ ہے. کتاب کا اردو نام ہے گناہوں کے برے اثرات. اگر آپ بک پہ سے میرے ساتھ بھی پڑھیں گے, کیونکہ ہم جب عربی کو پڑھتے ہیں تو بعض دفعہ اردو میں پڑھنے لگتے ہیں. اصل جو کتاب تھی وہ کیا تھی, آپ میرے ساتھ دہرائیں گے, الذنوب و اثرہ السیئ. ذنوب ذم کی جمع اور اثر کہتے ہیں اثرات کو, سیئ میں نے برے, تو اردو ترجمہ کیا ہوا, گناہوں کے برے اثرات. یہ کتاب بنیادی طور پہ بہت ہی معروف عالم علامہ الامام الحافظ عبد الرحمن اور معروف نام ابن جوزی رحمہ اللہ نے لکھی. ان کے نام کے ساتھ یہ کتاب آ جاتی ہے ذہن میں, تلبیس ابلیس. بہت ہی خوبصورت کتاب ہے جس میں انہوں نے شیطان کے ٹریکس اور وہ کس طرح کام کرتا ہے, ہمیں کیسے بہکاتا ہے, اس کا ذکر کیا. تو اسی نام سے آپ ان کو دیکھیے اور آج انشاءاللہ ہم ان کی شخصیت کے بارے میں بہت کچھ جانیں گے. اس کا جو اردو ترجمہ ہمارے پاس ہے یہ مولانا محمد انس چترالی صاحب نے کیا ہے. کتاب مختلف پبلیکیشنز کی ہے, آپ کے ہاتھوں میں جو دارالعلوم کی ہے, لیکن جو ساتھی اس وقت باہر سے سن رہے ہیں یا سننا چاہیں تو اس کا پی ڈی ایف بھی موجود ہے. آپ اسی نام کے ساتھ گوگل پہ سرچ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس کا پی ڈی ایف ملے گا, تو آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ کسی بھی موضوع پر ایک بک کا پڑھنا ایک انسان کی بڑی خوش قسمتی ہوتی ہے, کیونکہ ہمارے کلچر میں جو علم اور دین بھی پھیلا اور پھیلایا گیا وہ عموماً قیل و قال ہے. اس نے کہا, تم نے کہا, کس نے کہا یہ نہیں پتا, لوگ کہتے ہیں وہ کون ہے. جب آپ کتاب کھول کر کسی موضوع کو پڑھتے ہیں سنتے ہیں تو اسے شرح صدر بہت ہوتا ہے اور اسے یقین آ جاتا ہے کہ یہ بات میں نے سنی نہیں بلکہ پڑھی ہے. اچھا خود سے بک پڑھ لیں تو بھی ٹھیک ہے, وہ پڑھی ہوگی, لیکن اس وقت جو آپ کریں گے سیکھیں گے. جو چیز کتاب اور استاد کی موجودگی میں کسی کلاس روم میں بیٹھ کے پڑھ لی جاتی ہے وہ پتھر پہ لکیر کی طرح گھڑ جاتی ہے. آپ اس کا فرق محسوس کریں گے. یہاں بیٹھ کر ہم جتنا حصہ پڑھا کریں گے آپ دیکھیں گے کہ آپ گھر میں کوئی بھی کتاب پڑھ لیں اس طرح سے نہیں پڑھ پاتے. حقیقت یہ ہے کہ یہ کتاب میرے آپ کے لیے کائنہ بھی ہے. آج کا دور اگر کوئی بھی دیکھے تو ہر بندہ ہی شکوہ کرتا دکھتا ہے, گلے بھی ہیں, پریشانی ہے, کیا مصیبتوں نے راستہ پکڑ لیا. کسی کو بچوں کی تکلیف, کسی کو جان کی, کسی مال کی, کسی کچھ کہیں کچھ. یعنی جب ہم چاروں طرف مشکلات میں, کہیں معاشی, کبھی معاشرتی اور کبھی قومی, کہیں سیاسی, کبھی مذہبی مسائل دیکھتے ہیں تو کبھی کبھی دل میں خیال آتا ہے کہ آخر ایسا کیوں ہے, کیا اللہ نہیں ہے, کیا اللہ ہے تو پھر وہ ایسا کیوں ہونے دے رہا ہے. یعنی بہت سارے سوال ہیں. یہ ایک بڑا وسیع موضوع ہے, بلکہ بعض نافرمان قسم کے لوگ جو اللہ کو نہیں مانتے وہ جو یہاں تک کہتے ہیں کہ اگر گاڈ ہے تو پھر دنیا میں اتنے غم کیوں ہیں, اتنے دکھ کیوں ہیں, اتنی تکلیفیں کیوں ہیں. تو لہٰذا یہ کتاب آپ کو مجھے جس سوال کا جواب دے گی وہ کیا ہے کہ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُ عَن كَثِيرٍ. سورت شورا کی آیت 30 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم پر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے, اور بہت سے گناہ تو ویسے ہی معاف کر دیے جاتے ہیں. کیا پتا چلا, آج تک میرے اوپر اگر مالی پریشانی آئی, کوئی بد امنی ہے ہمارے ملک میں, اگر انفرادی طور پہ میں پریشان ہوں یا اجتماعی طور پہ ہم سبھی پریشان ہیں, تو اس کا اصل اور حقیقی سبب اللہ کی نافرمانی اور اس کے احکامات سے غفلت اور اس عظیم خالق مالک رزاق وہ رب جس کا دیا کھاتے ہیں, جس نے مجھے آپ کو پیدا کیا, ہم اس کی محبتوں سے بے نیاز ہو کر اس کی نافرمانیاں کرتے ہیں. تو یاد رکھیے جب انسان اللہ کے قوانین کو پس پشت ڈال دیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کا یہ قانون حرکت میں آتا ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ کسی ملک میں بھی عام طور پہ حکومت ہمیشہ مددگار ہوتی ہے, وہ لوگوں کی فلاح و بہبود کی کوشش کرتی ہے, لیکن جب ایک شخص بار بار قانون توڑتا ہے تو آخر پھر اس کو جیل میں ڈال دیتی ہے. جہنم کیا ہے, ایک جیل خانہ. جو سرکشیاں کرتے ہیں ان کو پکڑ کر لوگ جیل میں ڈال دیتے ہیں, تو اللہ بھی ان سرکشوں کو پکڑ کر آخرت میں تو جہنم میں ڈالے گا جو ایک جیل ہے, لیکن اس دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک اصول ہے, یاد رکھیے, ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ. جو بھلائی تم کو پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. کیا پتہ چلا کہ میرے آپ میں سے کوئی اتنا نیک نہیں ہے کہ اپنی نیکیوں کی وجہ سے دنیا میں جو کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, پہن رہے, اوڑھ رہے ہیں, یہ ہمیں ملتا. یہ جو ملا یہ اس کی عطا ہے, یہ اس کی عنایت ہے. اور دوسرا اصول بھی لکھ لیجیے, وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک. اور جو تکلیف مصیبت تم کو پہنچتی ہے, جو بھی تمہارے اوپر پریشانی آتی ہے, وہ تمہارے اپنے نفسوں کی طرف سے ہوتی ہے. مانیے یہی قانون ہے, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. میں حمایت کریمہ کے نام پہ 125,000 بار اس کو پڑھتے پڑھواتے یاد کرتے کراتے ہیں, لیکن اگر ایک دفعہ اس کے معنی پہ غور کریں تو وہ یہی بات ہے کہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک. اور بندہ آیت کریمہ میں کیا کہتا ہے, انی کنت من الظالمین, اللہ مجھے پتا یہ مصیبت میرے ہی کسی گناہ کی وجہ سے آئی ہے. تو لہٰذا اگر آج کہیں قحط ہو, افراتفری ہو, بدامنی ہو, خوف و ہراس ہو, تو یہ ساری پریشانیاں ہمارے اپنے نفسوں کی پیداوار ہیں. اور سورۃ روم آیت 41 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں, آیت کا نمبر نوٹ کیا کریں, بعد میں جا کے کھول لیں, پیار سے قرآن کو اس آیت کو لکھیے, اس کا ترجمہ پڑھیے, اگر خود آتا ہے تو خوش ہوں, اور پھر کہیں کہ واقعی اے رب تیرے کلام کو ترجمے سے پڑھنے کے بعد اب ہمیں سمجھ آنے لگ گیا ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے کوئی ریزن ہے. آیت کیا ہے, زہر الفساد فی البر والبحر, پھیل گیا خشکی اور تری میں فساد. فساد کیا, ڈس آرڈر, جیسے آپ کی ساری چیزیں گھر کی ٹیڑی میڑی ہو جائے, باہر کی چیزیں اندر, اندر کی چیزیں باہر, یعنی ڈس آرگنائزیشن ہو گئی خشکی میں بھی اور تری میں بھی. کیوں, بیما کسبت ایدی الناس, اس کمائی کی وجہ سے جو لوگوں نے کی, یعنی لوگوں کے برے کرتوتوں کی وجہ سے خشکی اور تری میں فساد پھیل گیا. کیوں, لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ, تاکہ اللہ انہیں ان کے بعض اعمال کا مزہ چکھائے اور تاکہ وہ باز بھی آ جائے. دو باتیں پتہ چلی شاید سے, جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے ایک تو اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ بندے کو واپس بلاتا ہے آؤ, اور دوسرا اس کے گناہوں کی سزا دیتا ہے. جیسے بچہ بہت ہی ضد کرے تو ماں اس کو پکڑ کے تھوڑی دیر کے لیے کمرے میں بند کر دیتی ہے, تو اس کو کہتی ہے تمہیں یاد آیا کہ ماں کی بات نہ ماننے کا کیا نتیجہ نکلتا ہے. تو لہذا ضرورت ہے اس بات کی کہ انسان گناہ شوق سے کرے اگر وہ اس کی دنیاوی اور پھر بعد میں اخروی سزا بھگتنے کو تیار ہے. موج کیجئے, مستی کیجئے. دیکھیے آپ کو شوگر بڑی اچھی لگتی ہے, آپ کو کیک بڑا اچھا لگتا ہے, آپ کو آئلی چیزیں بڑی اچھی لگتی ہیں, کھائیے شوق سے. اگر بعد میں انسولین کے انجیکشن لگوانے, کولیسٹرول کو بڑھانا چاہتے ہیں, آئلی چیزیں روز کھائیے. کس کا دل نہیں کرتا کہ روز فرائی مرغی, چکن, دال, ساگ خوب بھون بھون کے گھی ڈال کے کھائے, کیوں نہیں کھاتے, یا احتیاط کیوں کرتے ہیں؟ ہم ویٹ واچر ہوتے ہیں, ہم ہیلتھ کانشیس ہوتے ہیں, کسی کا نہیں دل کرتا گھنٹوں چلے, کیوں چلتے ہیں کہ جسم صحیح رہے. تو یاد رکھیے جس طرح ایک چینی کی چمچ جو ہم کھاتے ہیں وہ بھی ہماری کمر کے ارد گرد کچھ دن تو رہے گی, اور اس سے جو موٹاپا یا چکنائی اور جو چربی ہوگی وہ ہمارے ساتھ شاید ہمیشہ کے لیے رہے. اسی طرح ہر گناہ بندے کے ساتھ چپکتا ہے, سیدھی سی بات ہے. اگر اس پوری بک کو پڑھنے کے بعد یا اس کے شروع میں آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی تو میں کہہ سکتی ہوں کہ آج آپ نے اپنے لیے آنے والی زندگی کو آسان کرنے کا نسخہ سمجھ لیا. چیخیں نکل رہی ہیں آج لوگوں کی دکھوں سے, ایسی بیماریاں کبھی سنی نہیں, ایسے مسئلے کبھی سنے نہیں, ایسی فٹیگ پڑتی ہے, ایسی مالی دھچکے پڑتے ہیں, ایسے ایسے بندے کے اوپر حملے ہو رہے ہیں, یقین ہی نہیں آتا ہو کیا رہا. تو اس کی وجہ کیا ہے, ہمارے گناہ. کسی بزرگ کا کال کیا, کہتے ہیں کہ تم جب بھی گناہ کا ارتکاب کرتے ہو تو اللہ اس کے لیے سزا پیدا کرتے ہیں, مگر اللہ ہمارے گناہوں کی قلیل مقدار کی سزا کی ایک جھلک دکھاتے ہیں, ورنہ اگر تمام گناہوں کی پاداش میں سزا دینے لگے تو زمین پر انسان تو کجا ایک کیڑا بھی باقی نہ رہے. بات سچ ہے. بعض روایت میں آتا ہے چونٹیوں کی وجہ سے اللہ ہمیں رزق دے رہا ہے, پرندوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دنیا میں خوشیاں لا رہا ہے, وجہ یہ کہ یہ معصوم جانور ہے. تو لہٰذا ہم دیکھیں گے انشاء اللہ تعالیٰ اس پوری کتاب کے اندر یہ سب کچھ یہ کیا ہے, اور آپ دیکھیں گے کہ یہ ایسی خوبصورت کتاب ہے. لیکن اچھی کتاب کون لکھتا ہے؟ جس کی سوچ اچھی ہو, اور اچھی سوچ والا بھی ہر بندہ نہیں لکھ سکتا, جس کے پاس علم بھی ہو اور علمی پختگی بھی ہو. جیسے آپ دیکھیے گلوکار اپنی گلوکاری سے پہچانا جاتا ہے, اداکار اپنی اداکاری سے, کھلاڑی اپنے کھلاڑپن سے. جب کوئی مصنف یا رائٹر کچھ لکھتا ہے تو اس کے پیچھے ایک شخصیت ہوتی ہے. آپ کہہ لیجئے کہ علم کتابوں میں نہیں ہوتا, استاد کی شخصیت میں ہوتا ہے, انسان کے اپنے کردار میں ہوتا ہے، تو حق بنتا ہے کہ کتاب پڑھنے سے پہلے ہم صاحب کتاب کو پڑھیں. کون آپ میں سے علامہ ابن جوزی کے بارے میں کچھ بھی جانتا ہے؟ نہیں جانتے، حالانکہ آپ ماشاءاللہ آدھے لوگ تو اسٹوڈنٹ ہیں، اور باہر والے بھی ماشاءاللہ، کوئی ریورٹ تو ہے نہیں ہم میں سے. تو ضرورت ہے اس بات کی کہ جب صراط الذین انعمت علیہم کہتے ہیں نا سورۃ فاتحہ میں، کہ اللہ ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تیرے انعام ہوئے، تو ہم بھی ان لوگوں کے بارے میں پڑھیں کہ جنہوں نے واقعی دین دنیا کی خدمتیں کی دنیا میں. تو آج ہم انشاءاللہ اس کتاب کے ہلکے سے انٹرو کے بعد اب بات کریں گے علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ کے بارے میں. آپ کہہ لیجئے کہ عالم بھی ہیں، زاہد بھی ہیں، اور عابد بھی ہیں. آپ چاہیں جن کے ہاتھوں میں بک ہے تو کتاب کھول لیجئے، پیج نمبر 12 پہ ان کا تھوڑا سا انٹروڈکشن ہے، ساتھ ساتھ قلم کے ساتھ آپ اپنے جو سائڈ نوٹس اگر کوئی ذکر ہوں گے تو وہ لکھتے جائیں، لیکن جو لوگ صرف سن رہے ہیں تو وہ بھی انشاءاللہ فائدہ اٹھاتے ہیں. کون تھے ان کا اسم گرامی، نام کیا ہے؟ اب دیکھیں ذرا ان کے نام کو آپ نیچے انڈر لائن کر کے دیکھے گا، الحافظ جمال الدین ابو الفراج عبد الرحمن بن الجوزی الکرشی البغدادی ہے. اتنا لمبا نام ہے. اس میں ان کا اپنا نام بھی، ان کے باپ کا نام بھی، ان کے دادا کا بھی نام ہے، ان کے پردادا اور کرشی قریش سے، کرشی قبیلہ، اور بغداد کے رہنے والے تھے. آپ بے شمار قیمتی اور نافع مؤلفات کے مؤلف ہیں. مؤلفات کیا ہوتی ہے؟ کمپائلڈ، مختلف چیزوں کو، حدیثوں کو جمع کر کے ایک جگہ کر دینا. واضح و نصیحت کی تاثیر میں کامل دسترس رکھتے ہیں، یعنی صرف لکھتے ہی نہیں تھے، بولنے میں ایک اچھے سپیکر بھی تھے، واضح کرتے تھے، نصیحت کرتے تھے. آپ کے علمی مرتبے کو پہچاننے کے لیے حافظ ابن رجب الحنبلی کا یہ قول، جس کو انہوں نے ذیل طبقات الحنابلہ میں ذکر فرمایا، کافی ہے. ان کو ایک کہہ لیجیے کہ ریگارڈ دیا جا رہا ہے. ان کی تعریف میں ایک دوسرے عالم کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ دنیا میں کوئی فن ایسا نہیں جس میں آپ کی تصنیف نہ ہو. لم یترک فنا من الفنون الا ولہ فیہ مصنف، یعنی جتنی بھی کتابیں یا جو بھی علم کی باتیں ہوئی ہیں، کہیں نہ کہیں کوئی ریفرنس، کوئی کوٹیشن، کوئی نہ کوئی بات ابن جوزی کی ہے. کس کس کو شوق آ رہا ہے ان کے بارے میں جاننے کا؟ اور اس شوق سے بھی سنیے کہ یہ وہ شخصیات تھی جن سے آج ہم تو غافل ہیں ہی، ہماری نسلیں تو ان کے نام بھی نہیں جانتی ہوں گی الا ماشاء اللہ. اس کے برعکس کسی سیاستدان کا نام لیجئے، پھر اپنے گھر کے مردوں سے ذرا اس کا بایو ڈیٹا تو پوچھئے، وہ تو اس کے بارے میں آپ کو وہ بھی سنا دیں گے جو شاید ان میں ہے ہی نہیں، وہ تو ان کے اندر باہر کو کھول دیں گے. کرکٹرز کی باتیں کر لیجئے، اداکاروں گلوکاروں کی، اور اسی طرح سے دنیا میں جو لوگ بھی معروف ہوتے ہیں، لوگ تو ایک ایک ستارے کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں، لیکن اصل یہ ستارے ابھی آپ کو اندازہ ہوگا. میں کوشش کروں گی بہت ڈیٹیل میں نہ جاؤں، اس ایک نشست میں ان کے حالات زندگی کو ہم پڑھیں. اور ہر جملے کے ساتھ آپ نے تقابل کرنا ہے، کس سے؟ علامہ ابن جوزی سے. اور یہ شخصیت جب ان کا ایک اوور ویو ہمارے سامنے آئے گا تو ہمیں اپنی باقی زندگی میں بہت کچھ کرنے کے قابل کرے گی. دیکھیے اصل زندگیاں تو انبیاء کرام کی تھی، قصص الرسل، قصص النبیین، اس کے بعد سب سے بڑھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر صحابہ کرام، پھر تابعین، پھر تبع تابعین، پھر محدثین، پھر ائمہ کرام. وہاں تک تو بھی ہم پہنچے ہی نہیں، یہ تو ان کے بعد کی ایک شخصیت ہے. تو آپ دیکھیں گے اس کے بعد کہ وہ کیا دور تھا کہ جو اسلام دنیا میں پھیلا گیا اور پوری دنیا کو اسلام کے تحفے دے گیا. آئیے پڑھتے ہیں حضرت امام ابن جوزی کے حالات زندگی. ان کا نسب، نام اور نسب یعنی لینیج، یہ کیوں اہم ہوتا ہے؟ بہت اہم ہوتا تھا. یاد رکھیے، میں یہ بات کہتے ہوئے درد محسوس کرتی ہوں، وہ معاشرے جس میں پیدا ہونے والے بچے کے اصل باپ کا بھی نہیں پتا، اصل باپ کا بھی نہیں پتا، وہاں لینیج کہاں چلے گا؟ وہاں نسب نامہ کہاں چلے گا؟ یہ بات سائٹ کا نوٹ ہے، لیکن نوٹ کریں، اسلام زنا کے اس لیے خلاف ہے، اسلام ایڈلٹری کے اور بے حیائی کے اور بدکرداری کے اس لیے خلاف ہے کہ وہ بچے کا نسب بچانا چاہتا ہے. اب ان کی نسل میں اتنوں کا پتہ چل رہا ہے، ابھی آپ دیکھیں گے کہ یہ ابو بکر صدیق کی نسل سے تھے. آج کا جو بچہ اس طرح کے گناہ سے پیدا ہوتا ہے، اس کا نسب کی طرح. کل میں ایک آرٹیکل پڑھ رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ ہم اس معاشرے کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں کہ جہاں جب فادر ڈے آتا ہے تو تو ایک بندہ کھڑا کر کے ڈی این اے ٹیسٹ کروایا جاتا ہے کہ کون شخص میرا باپ ہے تاکہ میں اس کو فادر ڈے کا کارڈ دوں، کیونکہ ماں کو بھی نہیں پتا. اب یہ ہو رہا ہے اس دنیا میں، آپ اور میں کہاں کھوئے ہوئے ہیں، سو رہے ہیں، کھا رہے ہیں اور گھوم رہے ہیں. اللہ ہماری آنکھیں کھول دے. تو آئیے ذرا ان کا نسب دیکھیے. بلکہ اگر میں اوپر سے چلوں نا تو زیادہ مزہ آئے گا آپ کو، کیونکہ آپ کو پہلے لوگوں کے ناموں سے کوئی اتنی دلچسپی نہیں ہوگی. تو میں اوپر سے پڑھتی ہوں. دیکھیے، ابو بکر صدیق، پھر ان کے بیٹے قاسم، پھر ان کے بیٹے محمد بن عبداللہ، پھر بن نظر، پھر عبداللہ، پھر محمد بن جعفر، پھر عبداللہ، پھر عبید اللہ، عبد الرحمن، جمال الدین. یعنی اوپر سے دیکھے تو حضرت ابو بکر کے ساتھ تقریباً ساتویں آٹھویں سیڑھی میں ان کا نسب جڑتا ہے. اب سیدھا بھی پڑھ دیتی ہوں. نام تھا ان کا جمال الدین، ابو الفرج، عبد الرحمن بن علی بن عبداللہ بن عبداللہ بن حمادی بن احمد بن محمد بن جعفر بن عبداللہ بن قاسم بن نظر بن القاسم محمد بن عبداللہ بن قاسم بن ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ. ایک نام تو اس میں آپ کو بھی دکھا ہوگا، محمد بن قاسم. بہرحال مسلکن حنبلی تھے، یعنی جس دور میں یہ پیدا ہوئے، جس علاقے میں تھے، تو وہاں امام احمد بن حنبل کی تعلیمات سے متاثر تھے. القابات کیا ہے؟ لقب کیا ہوتا ہے؟ ہم کیا لقب دیتے ہیں؟ سمجھتے ہیں نا، جو چیز بندہ بہت کرتا ہے. ان کے لقب جس سے لوگ ان کو عموماً پکارتے تھے، الحافظ، اچھا لقب ہے، اللہ ہماری اولادوں کو بھی یہ لقب دلوا دے اور ہمیں سب سے پہلے. پھر المفسر، قرآن کی تفسیر کرنے والے. الواعظ، واعظ کرنے والے. المؤرخ الادیب، تاریخ لکھنے والے. آپ ابن جوزی سے معروف ہوئے. دعا کریں ہمارے اور ہماری نسلوں کے کیا لقب ہوں گے. آج لوگ عموماً آپ کو آپ کی اس چیز سے پکارتے ہیں جو آپ عام طور پہ کرتے ہیں. تو آپ خود دیکھیں کہ ہم کس طرف ہیں اور ہمیں کس طرف جانا ہے انشاءاللہ. اب دل میں ایک شوق پیدا ہو رہا ہے، میرے بھی ہو رہا ہے، آپ کے بھی ہوگا، کہ یہ کس دور کی شخصیت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا دور کتنا دور کا تھا، تو پڑھ لیجئے. ولادت امام ابن جوزی بغداد میں درب حبیب نامی بستی میں پیدا ہوئے. ان کی تاریخ پیدائش میں اختلاف ہے. بعض نے 508 ہجری 508 ہجرا اور بعض نے 509 ہجری کہا ہے، اور بعض نے 510 کا بھی کال کیا. مگر راجح یہ ہے کہ آپ کی پیدائش 510 ہجری کے بعد ہے، کیونکہ آپ نے اپنے کسی واز میں فرمایا کہ انہوں نے 528 ہجرا میں تصنیف و تالیف کے میدان میں قدم رکھ دیا، اور اس وقت میری عمر 17 سال کی تھی. سوچئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنے بعد کی شخصیت ہے، 500 سال، کیونکہ ہجرا 10 سے شروع ہوا نا، تو 510 میں یہ پیدا ہوئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے 10 ہجری میں، تو پورے 500 سال کی بعد کی شخصیت ہے. اور آج ان کی حالات سننے کے بعد خواہش بھی رکھیے گا، کوشش بھی کریں، دعا بھی کریں کہ ہم اس کے اوپر کے دور کی شخصیات کو بھی پڑھیں. اسی میں پھر محدثین اور ائمہ کرام اور بڑے بڑے صحابہ گزرتے ہیں. اور ان لوگوں کے حالات پڑھنے اور سننے سے انشاءاللہ ہمیں اپنے اندر ایک انرجی محسوس ہوگی. انسان کی فطرت ہے، جیسے لوگوں میں رہتا ہے ویسا ہو جاتا ہے. ڈھیلوں میں رہے گا ڈھیلا آ جائے گا، ایکٹیو میں رہے گا ایکٹیو ہو جائے گا، سونے والوں میں رہے گا اس کو نیند آ جائے گی، کام کرنے والوں میں بیٹھے گا اس کو کام کرنے کو دل کرے گا، اور کھاتے پیتے رہتے ہیں تو ہر وقت کھانے پینے میں توجہ رہے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں کے نقش قدم پہ چلا دے. اور یہاں ایک اور بات آپ نے نوٹ کی، 17 سال کی عمر میں لکھنا پڑھنا شروع کر دیا، یعنی تصنیف مین رائٹر بن گئے. تو ظاہر ہے کہ پڑھ لکھ چکے تھے نا. 17 سال کا بچہ آج ہمارا کیا کرتا ہے؟ شاید فرمائشیں کرتا ہے ماما سے کہ اب ماما مجھے وہ بھی گیجٹ چاہیے تو وہ بھی چاہیے. الا ماشاء اللہ، سارے ایک جیسے نہیں ہوتے، اور ہر بچے کی ہر بات بری نہیں ہوتی، کچھ اچھی ہوتی ہیں کچھ بری. یہ جو میں کہتی نا آج کل، تو وہ ایک غالب گمان کے مطابق ہے کہ جو دنیا میں رنگ ہے. آپ میں سے کسی کا بھی بچہ ایسا نہیں ہوگا ان شاء اللہ تعالی. خیر، کہتے ہیں کہ میری والدہ فرماتی تھی کہ والد کے انتقال کے وقت تمہاری عمر 3 سال تھی، اس اعتبار سے آپ کی پیدائش 10 ہجرا بنتی ہے. یہاں ایک بات نوٹ کریں، بڑی دلسوزی کی بات ہے اور آپ سب کے لیے ایک بہت بڑا پوائنٹ ہے. اور وہ کیا ہے کہ اکثر خواتین جب خود دین پہ آتی ہیں یا دین کا شوق لگ جاتا ہے نا، تو وہ کیا کہتی ہیں، ہم اپنے بچوں کی تربیت کیسے کریں، ان کے والد کو تو کوئی دلچسپی نہیں ہے، باپ تو کماتے ہیں، باپ تو ایسے ہیں. سمجھ رہی ہے؟ یعنی اکثر سسٹرز کا یہ گمان ہے کہ ہمارے بچوں کے بگاڑ میں باپ کا بڑا ہاتھ ہے. لیکن یہاں ان کی بات بھی پڑھ لیں اور زندگی رہے تو آپ کبھی پڑھیں نہیں تو سنیں. پہلے سے بھی کیا ہوا, امام بخاری جتنی بڑی بڑی شخصیات گزری ہیں ان کی ماؤں نے ان کو پالا, ان میں سے اکثر کے تو باپ ہی نہیں تھے. سب سے بڑی مثال تو ہمارے پیارے نبی ہیں. بچے کی تربیت میں ماں کا بہت ہاتھ ہے. ہاں اچھا باپ چوز کیا ہوا تو باپ بھی ساتھ دے گا. شادی جس مرد سے کی تھی وہی تو کل آپ کے بچوں کا باپ بنا. آج کیوں کہتے ہیں کہ برا باپ ہے؟ کل آپ کا معیار ایک شوہر ہونے کے ناطے کیا مناسب تھا؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ جس وقت شادیاں کرتے ہیں نا ہم اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کی, اس وقت سوچے کہ یہ مرد کل باپ بنے گا میری بیٹی کے بچے کا, اور یہ عورت جس کو میں لا رہی ہوں کل ماں بنے گی میرے بیٹے کے بچوں کی, تو پھر انشاءاللہ بہت زیادہ اچھا انتخاب ہو سکتا ہے اور خیر آئے گی. بہرحال آپ کے خاندان والے پیتل کا کام کرتے تھے, کاپر, اور آپ کو تو پہلے دور میں پیتل کی دیگیں, پتیلیاں, برتن بنتے تھے. یہی وجہ ہے کہ آپ کے نام کے ساتھ اسفار بھی لگا دیا جاتا ہے, اور اسفار پیتل فروش کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک نئی چیز پتہ چل گئی آپ کو. جیسے لوہار ہے نا, لوہے کا کام کرنے والا, تو سفار, اور سفار کو اگر یاد رکھنا ہو تو سلفر سے بھی یاد کر سکتے ہیں, بہرحال پیتل سے. 3 سال کی عمر میں والد صاحب کا سایہ سر سے اٹھ گیا مگر ان کی بہتر تربیت متاثر نہیں ہوئی. اس کو نوٹ کریں, وہ مائیں سنبھال لیتی تھی کیونکہ ماں کو اور کوئی کام نہیں تھے. ان کا سب سے بڑا غم اور ہم اپنے بچوں کی نیک تربیت اور کردار سازی تھی. آج یہ غم ہے ماں کو, بٹ دنیاوی تعلیم پہ غالب ہے. 1 سال 1.5 سال کے بچے کو بردیں ہاگے اور اس کے بعد پھر ایک ایسے سمندر میں پھینکتے ہیں کہ پھر ہوش تب آتا ہے جب بچہ آپ کے قد سے بڑھ چکا ہوتا ہے. اس دور میں مائیں کیا کرتی تھی, آئیے پڑھتے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے والد کی جگہ ایک مخلص اور شفقت اور مہربانی کرنے والی پھوپھی ان کو عطا فرمائی جس نے آپ کی بہتر تربیت اور تعلیم کے لیے دن رات ایک کر دیا. پھوپھی ہی ان کو ابو الفضل بن ناصر کی خدمت میں لے گئی تھی جن سے نہ صرف بہترین تربیت حاصل کی بلکہ حدیث کا سما بھی کیا. تو کیا پتہ چلا پھوپھی کا رول, کردار. ایک عورت دیکھیں ان کو ایک عالم کے پاس لے گئی تو ان کی زندگی بن گئی. آپ بھی اپنے خاندان کے بچوں کی فکر کریں, صرف اپنے بچوں کی نہ فکر کریں, بھائیوں کے بچوں پہ بھی نظر رکھیں, بہنوں کے بچوں کو بھی دیکھیں. کیونکہ دیکھیں بعض دفعہ بچے ماں کی نہیں مانتے, پھوپھو کی مان لیتے ہیں, خالہ کی مان لیتے ہیں. تو ہمیشہ ان رشتوں کا اثر دکھائیں. رو پڑے پھوپھو ہیں آپ تو, میں نہیں تمہیں آگ میں جانے دوں گی, میں تمہیں غلط کام نہیں کرنے دوں گی, میں تمہاری غلط بات نہیں مانوں گی, میں تمہاری 4 دن کی خوشی اور اس کے بعد ایک لمبی تکلیف نہیں دیکھ سکتی. ہم یہ کڑوے جملے نہیں بولتے, پیار والے جملے ہیں. آپ کہتے نہیں بچے کی خوشی ہے, مثال دیتی ہوں صرف سمجھانے کے لیے بات, چونکہ پھوپھی کے آگے میں بھی پھوپھو ہوں, آپ بھی پھوپھیاں ہوں گی. آپ جانتے ہی کتنا پیارا رشتہ ہوتا ہے. میرا خیال ہے کہ پھوپھی اکثر انسان تب بن جاتا ہے جب اپنے بچے بھی نہیں ہوتے, شادی بھی نہیں ہوئی ہوتی. ایسے ہی ہے نا, جب بھائی بڑے ہیں اور ان کے بچے ہونے لگے تو وہ بچے اصل میں آپ کا پیار جو لیتے ہیں نا, وہ میرا نہیں خیال کہ بعد میں لے. اپنے بچے تو ڈانٹ کھاتے رہتے ہیں, تو بھائیوں بہنوں کے بچے پیار لیتے ہیں. اب آپ دیکھیے, آپ کہتے ہیں بچے کی خوشی, اب میرے بھائی کے بچے کی شادی ہے اور وہ شادی میں وہ کچھ کرنا چاہتا ہے جو اللہ کو پسند نہیں. آپ بتائیے کیا میرے لیے یہ کڑا امتحان نہیں؟ میں یہاں بیٹھ کے کہہ دوں گی خبردار, مجھے اگر شادی پہ بلایا میں نہیں آؤں گی, میں پاکستان اس لیے جاؤں گی کہ میں تمہارے گناہ کھاؤں, اور کہ اگر میرا جہاز گر گیا اس گناہ پہ, کیونکہ ابھی پڑھ کے آئے ہیں کہ اللہ گناہوں پہ پکڑتا ہے, تو میرا بیٹا میں تیری شادی پہ نہیں جاؤں گی, تجھے بھی نہیں یہ کرنے دوں گی, مجھے تجھ سے پیار ہے. لڑے بھیڑے, پیار کریں, غصہ کریں, کھڑے رہیں, بس دیکھیے کتنے بھتیجے بھانجے ٹھیک ہوتے ہیں. نہ جائیں گے آپ, شادی ہو جائے گی لیکن اگلی شادی ایسے نہیں ہوگی کسی دوسرے کی. ہم یہ جو غلط کو غلط کہتے ہوئے بھی پھر کہتے ہیں مجبوری بڑی ہے, تو یہ پھر ایک جھوٹ ہے, اس سے زیادہ میں نہیں اس کو مانتی. بہرحال پھوپھی کا کردار اس میں تھا, اور اللہ ہم سب کو ایسی پھوپھیاں بنا دے. اب یہاں آپ اپنی پھوپھیوں کو برا نہ کہنا شروع ہو جائیں کہ ہماری پھوپھیاں کیوں نہیں ہمیں لے کر گئیں کسی بھی عالم کے پاس, اور سارا قصور ہی آج پھوپھی کا نکل آنا ہے. پہلے ہی اس پہ اما جی نے کئی الزام لگائے ہوئے, اب ایک اور بھی لگ جانا ہے کہ یہ بچوں کو ایک جگہ پہ نہیں لے گئی. تو بہرحال, اور یہاں یہ بھی نوٹ کریں کہ پہلے دور میں دوسرے کے بچے پہ بھی حق ہوتا تھا, آج تو اپنے پہ شاید کم ہوتا ہے. جی آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟
میری بھابھی اور میری بھتیجیاں بھی دو
بیٹھی ہیں. ماشاءاللہ, تو پھر آپ نے اپنے پھوپھی ہونے کا احساس دلا دیا, الحمدللہ. چلیے, والد صاحب کے انتقال کے باوجود طلب علم کی طرف مکمل توجہ کی. ایک بڑی وجہ مالی فراوانی بھی تھی, کیونکہ ان کے والد صاحب ثروت تھے, بہت سارا مال ترکے میں چھوڑا تھا. حضرت امام صاحب اکثر اپنی تصنیفات میں اس کا تذکرہ کرتے ہیں. چلے یہاں ایک اور دلیل مل گئی. ہم کہتے ہیں پڑھنا لکھنا اور ایسا پڑھنا کہ جس میں علم ہی کی طرف زیادہ سفر ہو وہ غریبوں کا کام ہے. آپ دیکھیے باپ دولت مند ہے تو پہلی بات ہے کہ نیک شخص کے پاس دولت ہو سکتی ہے, اس کے پاس زیور بھی ہو سکتا ہے, اس کے پاس سونا بھی ہو سکتا ہے, اس کے پاس 20 لاکھ کی گاڑی بھی ہو سکتی ہے, یہ چیز کو اپنی جگہ بری نہیں. لیکن یہاں یہ بھی نوٹ کریں کہ دولت تھی لیکن بچہ نہیں بگڑا. ہمارا کیا ہوتا ہے آج عموماً, اللہ ماشاء اللہ کہ بگاڑ آنے لگتا ہے. تو یہاں یہ بھی بات نوٹ کرنے کی ہے. چنانچہ اپنی تصنیف سعید الخاطر میں فرماتے ہیں, جس کو مالی فراوانی ہو اس کو اپنی گنجائش کے بقدر اپنے نفس پر بھی خرچ کرنا چاہیے. میرا ذاتی تجربہ ہے کیونکہ میں ایک خوشحال گھرانے میں پرورش پائی ہے, جب میں نے خوراک میں کمی کی اور اچھی چیزیں کھانے میں کمی کر دی. نوٹ کیجئے, بڑی اہم بات ہے خاص طور پہ ہمارے انڈو پاک کلچر کے لیے. کیا کہتے ہیں, میں دوبارہ پڑھتی ہوں. کہتے ہیں خوشحال گھرانے میں پرورش پائی, جب میں نے خوراک میں کمی کی اور اچھی چیزیں کھانے میں کمی کر دی تو بیماری مجھ پر اثر انداز ہوئی, میرے بہت سارے معمولات میں خلل آیا, حتیٰ کہ بہت ساری عبادات میں انقطاع آیا. میں روزانہ 5 پارے قرآن کریم کے تلاوت کرتا تھا. ایک دن جب خوراک میں کمی کر دی تو اس معمول کو پورا نہ کر سکا, یعنی طاقت نہیں رہی, ہمت نہیں رہی. میں نے کہا ایک لقمے کی کمی کی وجہ سے قرآن پڑھنے میں خلل واقع ہوا ہے, جس کے ہر ہر حرف پر 10 10 نیکیاں ملتی ہیں, تو ایک لقمہ عظیم اطاعت و ثواب کا سبب ہے. البتہ خوراک وہ استعمال کرتے جو بدن کے موافق ہو. جنک فوڈ نہیں کھاتے, فروزن فوڈ نہیں کھاتے, اور گلا سڑا پرانا کتنے مہینوں پرانا گوشت نہیں کھاتے. بات سمجھ رہے آپ کو, اتنی بات سے سمجھ آ گئی یہ بات. کھانا بھی عبادت ہے. کون سا کھانا؟ جو ہیلدی ہو, جس کے بعد نماز پڑھے. آپ کہتے روزہ رکھ کے بیٹھ جائیں, اب کام کوئی نہیں کرنا روزہ. بات سمجھ رہے, یعنی انسان کیا کہتا ہے, کلو وشرب, کھاؤ اور پیو, یہ بھی اسلام ہے, یہ اللہ کا حکم مانتے ہیں, اب کھاتے ہیں. لیکن اصل بات ہے کہ ہیلدی کھانا ہے, حلال کھانا ہے, اور اتنا نہیں کھانا کہ پھر زیادہ کھا کے تو بندہ بالکل ہی اوور ڈوز ہو جائے. اور ان کا یہ استدلال کتنا خوبصورت ہے کہ میں نے ایک لقمہ کم کیا تو میرا قرآن پڑھنے کا ایک لفظ رک گیا, اور ایک رکا تو 10 نیکیاں کم ہو گئی. تو کیا پتا چلا کہ کھائیے, کیا سوچ کے عبادت کرنی ہے, یہ مطلب ہے اس میں. ناموافق غذا سے صحت خراب بھی ہوتی ہے, اور اپنے بدن کے موافق غذا استعمال کرنا عقل مندی کی دلیل ہے. یعنی بعض لوگوں کو گرم چیز سوٹ کرتی ہے, بعض کو ٹھنڈی تاثیر والی, تو جو آپ کے جسم کو سوٹ کرے وہی کرنا چاہیے. ابن جوزی جب سن شعور کو پہنچے تو علم کی خاطر بڑی بڑی مشکلات بھی برداشت کی, اور ہر مشکل کو نہ صرف خندہ پیشانی یعنی خوشی سے اسمائلی فیس کے ساتھ قبول کیا, بلکہ خود اپنے بارے میں فرماتے ہیں, طالب علمی کے زمانے میں بڑے شدائد برداشت کیے. شدائد کیا ہے؟ شدت سے شدید, یعنی مصیبتیں مشکلات, جو حصول مقصود میں شہد سے بھی زیادہ شیریں معلوم ہوتے تھے. ذرا سا ان جملوں کو آپ دوبارہ پڑھیں, مجھے نہیں لگتا آپ نے اس کو جذب کیا, پھر پڑھیں. طالب علمی کے زمانے میں بہت سی مصیبتیں برداشت کی. آپ کو مجھے کیا مصیبت پڑتی ہے, صبح اٹھنا اور آرام دہ گاڑی میں بیٹھنا اور ادھر آرام دہ ماحول میں آنا, نرم گاڑیوں پہ بیٹھ کے سفر کرنا, ہمیں مشکل لگتا ہے نا. کبھی بھی دین کے رستے میں کوئی بھی چیز آئی ہو مشکل, کوئی پیسہ لگتا ہے, وقت لگتا ہے, بک خریدنی پڑتی ہے, گاڑی کا پیٹرول لگتا ہے, کچھ بھی لگتا ہے, کہتے ہیں کہ یہ جو دین کے رستے میں مصیبتیں مجھے آتی ہیں نا, یہ شہد سے بھی میٹھی لگتی ہیں, کیونکہ مقصد اسی سے حاصل ہوتا ہے. بچپن کے زمانے میں سوکھی روٹی لیتا اور طلب علم کے لیے نکل جاتا, اور بھوک لگنے کی صورت میں نہر عیسیٰ کے کنارے بیٹھ جاتا. پانی کے بغیر روٹی کھائی نہیں جاتی, ہر لقمے کے ساتھ پانی پیتا, مگر اس میں مجھے مزہ آتا, میری ہمت میں کمی نہ آتی. جس کا کلے روکھی سوکھی کھا کر علم سیکھا. اور یاد رکھے, بہت بھرے ہوئے پیٹ کے ساتھ علم نہیں آتا. ہمارے پیٹ ہی تو بھر گئے, اس لیے علم کی طلب ہی نہیں رہی. انشاءاللہ جب بک شروع ہوگی تو آپ کو ایسے لگے گا کہ مجھے اسی کتاب کی ضرورت تھی جو مجھے موٹیویٹ کر دے. خیر, ابن جوزی بچپن سے متقی, پرہیزگار اور دنیا سے بے رغبت تھے. وقت کے ضائع ہونے کے خوف سے لوگوں کے ساتھ اختلاط یعنی زیادہ ملنا جلنا, سوشلائزنگ نہ رکھتے. اس سے ان کی روح, نفس اور وقت سب محفوظ ہو گئے. امام ابن کثیر ان کے حالات میں لکھتے ہیں کہ وہ بچپن ہی سے دیندار اور اپنے نفس کی حفاظت کرنے والے تھے, نہ کسی سے میل جول کرتے, نہ مشتبہ کھانا تناول کرتے. مشتبہ کیا ہوتا ہے؟ جس میں شک ہو کہ پتہ نہیں سورس آف انکم ٹھیک تھا کہ نہیں, حلال ہے حرام ہے. دو ہی طرح سے ہوتا ہے نا, ایک انگریڈینٹ وائز کہ اس کے اندر کوئی ایسی چیز تو نہیں, اور دوسری جس پیسے سے خریدا گیا اس میں کوئی علائش نہ ہو. صرف جمعے کی نماز کے لیے اپنے گھر سے نکلتے اور بچوں کے ساتھ کھیلنا بھی پسند نہ کرتے. یعنی بہت زیادہ گھٹے ہوئی سوچ آ رہی ہوگی آپ کے ذہن میں, لیکن آپ اگلا ٹاپک پڑھیں, پھر میں اس پہ تھوڑی سی بات کروں گی.